بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، ہفتے وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے اور شب عاشور کی تعزیت کے ساتھ پروگرام پیش خدمت ہے۔ تو پہلے عناوین پر ایک نظر۔
ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کی ناکامی کا اعتراف۔ امریکی صدر کا ناکام دورہ مشرق وسطی۔ پاکستان پر قومی حکومت کے لیے دباؤ۔ باہمی روابط کے فروغ پر ہندوستان اور چین کا زور۔ نہتے فلسطینیوں کے خلاف صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم اور عرب ملکوں کا کردار۔
ناظرین، اگرچہ امریکہ نے ایران کے خلاف پابندیاں لگوانے کی ناکام کوششیں جاری رکھی ہیں، مگر ایک امریکی ادارے نے ان پابندیوں کے بے اثر ہونے پر زور دیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارے تجزیہ نگار کا تبصرہ۔
ایران کے خلاف سخت ترین پابندیاں لگوانے کے لیے کوششیں اس عالم میں جاری ہیں کہ امریکہ کے آڈٹ کے ادارے نے ایران کے خلاف پابندیاں لگانے کی پالیسی کی ناکامی کی رپورٹ پیش کی ہے۔ امریکہ کے آڈٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ میں جو آئندہ ہفتے جاری ہوگی، ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کے اثرات کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا ہے اور چند سوال اٹھائے گئے ہیں۔ امریکہ کا یہ ادارہ پارلیمنٹ کا تحقیقاتی بازو سمجھا جاتا ہے۔ اس کی یہ رپورٹ ایسی حالت میں سامنے آئی ہے کہ گزشتہ چند مہینوں کے دوران اقوام متحدہ کے ذریعے ایران کے خلاف پابندیاں لگوانے کی کوششوں میں امریکہ کو مسلسل ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس رپورٹ میں اعلان کیا گیا ہے کہ ایران نے سن 2003 سے اب تک غیر ملکی کمپنیوں کے ساتھ 20 ارب ڈالر کی مالیت کے معاہدے کیے ہیں۔ ایران کے خلاف لگائی جانے والی پابندیوں کے بارے میں امریکہ کے مذکورہ ادارے کی رپورٹ کے سلسلے میں سیاسی اور صحافتی حلقوں نے مختلف تجزیات پیش کیے ہیں۔ بعض حلقوں کا کہنا ہے کہ امریکی حکام اس قسم کی رپورٹیں جاری کر کے رائے عامہ کی توجہ بین الاقوامی سطح پر بش حکومت کی رسوائیوں کی طرف سے ہٹانا چاہتے ہیں، جبکہ بعض دیگر حلقوں کا کہنا ہے کہ یہ رپورٹ امریکی کمپنیوں کی ناراضگی کو ظاہر کرتی ہے جو امریکہ کی پابندی کی پالیسی کی وجہ سے اپنی حریف کمپنیوں سے پیچھے رہ گئی ہیں۔ بہت سی یورپی کمپنیوں نے بھی تشویش ظاہر کی ہے کہ امریکی پالیسیوں کی تاسی کی وجہ سے ایران میں ان کی جگہ ایشیائی کمپنیاں لے لیں گی۔ چنانچہ جرمنی کی بہت سی کمپنیوں اور صنعت کاروں نے ایران کے خلاف پابندیوں کی پالیسی جاری رہنے پر تشویش ظاہر کی ہے۔ اٹلی نے بھی ایران کے خلاف پابندیوں کی مخالفت کی ہے۔ بعض حلقوں کا تجزیہ یہ ہے کہ امریکہ کی آڈٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ پابندیوں کا معمولی ہی صحیح مگر اثر ہوا ہے، تاکہ ایران کے خلاف پابندیاں سخت تر کرنے کی راہوں کا جائزہ لیا جا سکے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ایران کے خلاف پابندیوں کی امریکی پالیسی نئی نہیں ہے، اور اس پالیسی میں امریکی شکست بھی 1990 سے ہی سب پر ظاہر ہے۔ امریکہ کا ایک مقصد یہ رہا ہے کہ ایران کے خلاف پابندیوں کے بہانے دیگر ملکوں پر اپنی یک طرفہ پالیسیاں مسلط کی جائیں، مگر دیگر ممالک وائٹ ہاؤس کی تسلط پسندی پر اپنے مفادات قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ ایران کے علاقائی اور بین الاقوامی سیاسی اور اقتصادی پوزیشن ایسی ہے کہ بہت سے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس ملک کا بائیکاٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ مگر وائٹ ہاؤس کے حکام گزشتہ چند برسوں کے دوران اندازے کی ایک اور غلطی کے مرتکب ہوئے۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ پابندیوں کے نئے دور سے ایران کو ایٹمی ٹیکنالوجی کے استفادے کے مسلم حق سے دستبردار ہونے پر مجبور کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے برعکس امریکہ کی یہ کوشش بڑی طاقتوں کے درمیان اختلاف پیدا ہونے کا سبب بن گئی۔ امریکہ کے برخلاف سلامتی کونسل کے دیگر اراکین، یورپی حکومتیں، علاقے کے عرب ممالک، ناوابستہ تحریک، اسلامی کانفرنس تنظیم اور بہت سی دیگر بین الاقوامی تنظیموں اور حکومتوں کا نظریہ ہے کہ ایران کا ایٹمی معاملہ IAEA کے پلیٹ فارم سے اور پرامن مذاکرات کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔
امریکی صدر جارج ڈبلیو بش مشرق وسطی کا ناکام دورہ کرنے کے بعد واشنگٹن واپس چلے گئے ہیں. ہمارے مبصر نے ان کے اس دورے کا اس طرح جائزہ لیا ہے.
امریکی صدر جارج بش مشرق وسطی کا دورہ مکمل کر کے واپس امریکہ پہنچ گئے ہیں. جارج بش کے اس دورے کے خلاف شدید احتجاج کیا گیا. جارج بش نے مقبوضہ فلسطین، کویت، بحرین، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور مصر کا دورہ کیا اور ان میں سے اکثر ممالک خصوصاً بحرین، مصر اور مقبوضہ فلسطین میں امریکہ مخالف وسیع مظاہرے کیے گئے. یہ احتجاج اس قدر وسیع تھے کہ حتیٰ امریکہ اور یورپ کی تقریباً تمام ذرائع ابلاغ نے بش کے دورے مشرق وسطی کو ناکام قرار دیا ہے. البتہ یہ بات پہلے سے ہی واضح تھی کہ ایک ایسے ملک کے صدر کو کہ جو مشرق وسطی کے علاقے میں دو جنگوں میں مصروف ہے، عوام کے شدید احتجاج کا سامنا کرنا پڑے گا. بش نے مشرق وسطی آنے سے قبل اپنے دورے کے دو اہم مقاصد یہ بیان کیے تھے کہ ایک اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان امن مذاکرات میں تیزی لانا اور دوسرے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف علاقائی اتحاد قائم کرنا. لیکن اب جبکہ ان کا دورہ ختم ہو چکا ہے تو یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ان کو اپنے مقاصد کے حصول میں سخت ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے، کیونکہ صہیونی وزیر اعظم اہد اولمرٹ نے بش کے دورے مقبوضہ فلسطین کے بعد دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ امریکی صدر کی جانب سے مقرر کردہ مدت یعنی 2008 کے اواخر تک فلسطینیوں کے ساتھ صلح نہیں ہو سکتی، اور خلیج فارس کے ساحلی ممالک کے سربراہوں نے بھی تقریباً ہم آواز ہو کر ایران کے خلاف اتحاد قائم کرنے پر مبنی امریکی صدر کے مطالبے کو مسترد کر دیا اور بش کو ناکام واشنگٹن روانہ کر دیا. سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ صدر بش کی صدارت کے باقی ماندہ ایک سال کے دوران امریکہ کے اندر اور باہر بش کی خارجہ پالیسی کے خلاف احتجاج میں شدت پیدا ہوگی، جس کی وجہ سے امریکی سفارتکاری بھی خطرے میں پڑ جائے گی.
ایک امریکی تھنک ٹینک نے پاکستان میں قومی حکومت کی تشکیل کی ضرورت پر زور دیا ہے. ملاحظہ فرمائیے ممتاز اور سینئر پاکستانی صحافی اور تجزیہ نگار سجاد میر کا تبصرہ.
اصل میں امریکی تھنک ٹینک بھی اب یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ وہ جس بات پہ اصرار کر رہے تھے کہ پاکستان میں الیکشن فوری طور پہ کرائے جائیں، اس کی ان کو اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہے کہ ان الیکشن میں نہ تو ان الیکشن کا اعتبار ہوگا، نہ وہ صاف شفاف ہوں گے اور نہ اس کے نتیجے میں حقیقی جمہوریت آ سکے گی. اب یہ لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ الیکشن کوئی مترادف نہیں ہوتے جمہوریت کے، بلکہ یہ تو ایک پورے کلچر کا نام ہے. عدلیہ آزاد ہو، میڈیا آزاد ہو اور تمام چیزیں جو ہیں طریقے سے لوگوں کو اعتماد ہو حکومت پر، اس مشینری پر جو انتخابات کرا رہے ہیں. اس وقت پاکستان میں وہ لوگ جو انتخابات لڑ رہے ہیں وہ بھی اس مشینری پر اعتماد نہیں کر رہے، اور یقیناً نواز شریف، بے نظیر کے پارٹی زرداری صاحب سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو انتخابات ہوں گے وہ انڈر پروٹیسٹ ہم لڑ رہے ہیں اور ان کے صاف شفاف ہونے کی کوئی امید نہیں ہے. اس سے ڈر پیدا ہوتا ہے کہ اگر جو سمپتی ویب ہے، جو رزلٹ ہے، جو گراؤنڈ ریالٹی ہے، اگر وہ آنا شروع ہو گئی تو حکومت کے لیے اور شاید دوسروں کے لیے بھی ان انتخابات کو قبول کرنا مشکل ہو، اور اگر اس کو ڈیلے اور وہ اگر نتائج کو روکا گیا، دھاندلی کی گئی، تو ایک انارکی کی سچویشن پاکستان میں پیدا ہو جائے گی. یہ لازمی گنا جاتا ہے کہ اس لیے ایک نیشنل کنسنسس کی حکومت ہو، ایسی حکومت جس پر لوگوں کا اعتبار ہو، جس میں اپوزیشن جماعتیں شامل ہوں. موجودہ عبوری حکومت جو ہے اس میں اپوزیشن جماعتیں شامل نہیں ہیں، بلکہ وہ اسی حکومت کی ایک طرح سے ایکسٹینشن ہے. ایسی صورت میں لوگوں کا اس پر اعتبار نہیں رہے گا، اور جب اعتبار نہیں رہے گا تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی الیکشن جو ہے وہ غیر جانبدارانہ ہو سکیں گے. غیر جانبدارانہ الیکشن کے بغیر اور مشرف صاحب کی یہاں موجودگی میں کسی نیشنل حکومت کے بغیر انتخابات کی صورتحال ایسی نظر نہیں آتی کہ اس پر اعتبار کیا جا سکے. اس وقت امریکی تھنک ٹینک کا یہ کہنا ان کی سوچ میں تبدیلی اس بات کی علامت ہے کہ وہ بات سمجھ گئے ہیں کہ ان کا جو اوریجنل پلان تھا کہ بینظیر اور مشرف میں کوئی اتحاد کر کے بات کو آگے بڑھایا جائے، اب بینظیر کے بعد وہ ممکن نہیں ہے. قومی سطح کے لیڈر تو نواز شریف موجود ہیں، پیپلز پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن اس کی قیادت پر شاید امریکہ زیادہ انحصار کرنے کو تیار نہیں ہے. اب نئے سسٹم کا، نئے انداز سے الیکشن کرانے کا چند دن ملتوی کر کے اس کو نواز شریف بھی جو بات کہہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو ایک قومی کنسنسس کی حکومت خاص طور پہ کہا جا رہا ہے بنانے کا مقصد یہی ہے کہ الیکشن پروسیس پہ لوگوں کو اعتبار ہو, الیکشن کے نتائج بہتر ہوں اور جو نتائج بھی آئیں وہ تمام فریقین کو قبول ہو. میرے خیال میں یہ ایک بنیادی پری ریکوزٹ ہے جو اس الیکشن کے لیے اختیار کیا جانا چاہیے.
ناظرین, ہندوستان کے وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے گزشتہ دنوں ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ چین کا کامیاب دورہ کیا. اس دورے میں دونوں ملکوں کے وزراء اعظم نے باہمی روابط میں زیادہ سے زیادہ فروغ اور استحکام پر زور دیا. ہمارے تجزیہ نگار کا تبصرہ.
ہندوستان اور چین کے وزراء اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ اور وین جیا باؤ نے بیجنگ میں اپنے مذاکرات میں باہمی سیاسی روابط کے استحکام اور اقتصادی نیز تجارتی تعاون میں فروغ پر زور دیا. ہندوستانی وزیر اعظم کے دورے بیجنگ میں دونوں ملکوں کے وزراء اعظم نے مشترکہ اقتصادی اور تجارتی اجلاس میں سن 2010 تک دو جانبہ تجارت کی سطح 60 ارب ڈالر تک پہنچانے پر اتفاق کیا. اس موقع پر چین کے وزیر اعظم وین جیا باؤ نے کہا کہ نئی دہلی اور بیجنگ کو اعلیٰ سطح کے دو جانبہ مذاکرات جاری رکھتے ہوئے افہام و تفہیم کی فضا زیادہ سازگار بنانا اور سرحدی اختلافات کے حل کے لیے قابل عمل اور معقول حل تلاش کرنا چاہیے. چین کے وزیر اعظم نے کہا کہ موجودہ حالات میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون جاری رہنے سے آپسی اختلافات حل کرنے میں مدد ملے گی. ہندوستان کے وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے بھی اس موقع پر دونوں ملکوں کے باہمی تعاون کو اطمینان بخش بتاتے ہوئے چینی وزیر اعظم سے اپیل کی کہ چین کے بازاروں میں ہندوستانی تاجروں اور صنعتکاروں کے لیے زیادہ مواقع فراہم کیے جائیں. انہوں نے ہندوستان اور چین کے درمیان تجارت میں توازن کی ضرورت پر زور دیا. ہندوستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہندوستانی کمپنیوں کو چین کے بازاروں میں زیادہ سہولتیں دی جائیں تاکہ چین کے مقابلے میں ہندوستان کی تجارتی خسارے کم ہو سکیں. اس وقت چین کے مقابلے میں ہندوستان کو 9 ارب ڈالر کے تجارتی خسارے کا سامنا ہے. 1962 کی جنگ کے بعد ہندوستان اور چین کے درمیان کشیدگی پیدا ہو گئی تھی, مگر سرد جنگ کے خاتمے کے بعد بیجنگ اور نئی دہلی کے تعلقات نئے مرحلے میں داخل ہوئے اور دونوں ملکوں کے اعلیٰ رتبہ حکام کے دوروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ باہمی روابط میں بہتری آ رہی ہے. اس وقت دونوں ملکوں کے درمیان سیاسی, فوجی اور تجارتی نیز اقتصادی میدانوں میں روابط میں روز افزوں فروغ آ رہا ہے. دونوں ملکوں کے درمیان سرحدی تنازعات کے حل کے لیے بھی مذاکرات کے کئی دور انجام پا چکے ہیں اور دونوں ملکوں نے ان مذاکرات میں پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ سرحدی اختلافات بھی بہت جلد دور کر لیے جائیں گے. دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ فوجی مشقوں سے پتہ چلتا ہے کہ نئی دہلی اور بیجنگ کے حکام اس میدان میں بھی تعاون میں دلچسپی رکھتے ہیں. اس کے علاوہ چین نے سلامتی کونسل میں ہندوستان کی مستقل رکنیت کی حمایت کا اعلان بھی کیا ہے. اس میں دو رائے نہیں کہ چین کے لیے جاپان کے مقابلے میں ہندوستان اور برازیل سلامتی کونسل کی مستقل رکنیت کے لیے مناسب ترین امیدوار ہیں. اگرچہ پاکستان سے چین کی قربت ہندوستان کے لیے اور امریکہ کے ساتھ ہندوستان کے روابط کا فروغ چین کے لیے باعث تشویش ہو سکتا ہے اور بعض تجزیہ نگاروں کے مطابق ابھی دونوں ملکوں میں باہمی اعتماد مطلوبہ سطح پر نہیں پہنچا ہے, مگر دونوں ملکوں کے وزراء اعظم نے باہمی روابط میں مثبت پہلوؤں پر زور دیا ہے.
ہند چین روابط کے بعد اب فلسطین پر ایک نظر ڈالتے ہیں, جہاں صہیونی فوجیوں کے وحشیانہ حملے جاری ہیں. اسی کے ساتھ غزہ کا محاصرہ سخت تر کر دیا گیا ہے. آج اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر جعفر رضی خان صاحب. آئیے تو ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ فلسطین پر صہیونی فوجیوں کے حملے تیز ہو گئے ہیں, جبکہ غزہ کی صورتحال یہ ہے کہ شدید محاصرے کے نتیجے میں غزہ میں اسپتالوں میں زیر علاج 70 سے زائد فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں. اقوام متحدہ نے یہ تو اعلان کیا ہے کہ غزہ میں ایک انسانی المیہ رونما ہونے جا رہا ہے, مگر اس سلسلے میں اقوام متحدہ نے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا ہے. بین الاقوامی اداروں سے کوئی زیادہ امید بھی نہیں ہے، اس لیے کہ فلسطین کے سلسلے میں اب تک انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، لیکن کیا مسلمان ملکوں کا اس سلسلے میں کوئی فریضہ نہیں ہے؟
جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اناپلس کانفرنس ہوئی تھی
جی،
اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کو دیکھیں کہ غزہ کا جو ہے محاصرہ شروع ہوا
جی،
تو اناپلس کانفرنس میں جو ہے کچھ ملکوں نے، جیسے اسلامک ریپبلک آف ایران نے یہ کہا تھا کہ اٹ از ڈوم ٹو فلیور، یہ جو ہے ناکامی اس کا مقدر ہے
جی،
تو اسی کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایکچولی وہ کانفرنس جو ہے وہ فلسطینی اسٹیٹ یا ریاست کا قیام نہیں تھا، یا یہ فلسطینی پیس یا روڈ میپ کی طرف کوئی قدم نہیں تھا، بلکہ ایکچولی وہ اسرائیل کو ایک گرین سگنل دینا تھا کہ جس میں یہ کیا جائے کہ وہ جو ہے فلسطینیوں پہ اس کی جو باغ ڈور جو ہے اس کو ڈھیلی کر دیا جائے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو ہے غزہ کا پوری طریقے سے محاصرہ کر لیا گیا، اس کو جو ہے ایندھن اور فیول کی سپلائی جو ہے وہ کٹ کر دی گئی، غزہ میں جو ہے فوڈ مٹیریل اور دوائیں جو ہے ان کو پہنچنے سے روک دیا گیا۔ پھر یہ کہ جو ایمبولینسز پہ ہے وہ حملے ہوئے، آئے دن جو ہے آپ نے دیکھا جو ہے ایئر اسٹرائکس اور ہوائی حملے جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے، اور جس میں جو ہے لا تعداد لوگ جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، مارے جا چکے ہیں۔ تو اب اس سچویشن میں، بلکہ ایک نیوز تو یہ بھی تھی کہ اس کے بعد جو ہے محمود عباس بھی اتنے پریشر میں آ چکے ہیں کہ وہ اپنے ریزائن کا سوچ رہے ہیں، استعفیٰ دینے کے، کہ خود ان کی جو جو انہوں نے الگ سے اپنی بنائی ہوئی ہے وہ جو ہے وہ ایک خطرے میں ہے، وہ خود سوچ رہے ہیں کہ استعفیٰ دیا جائے۔ اب جبکہ آپ دیکھیں کہ غزہ میں کیا ہے، غزہ میں ایک الیکٹڈ ایک ڈیموکریٹک حکومت ہے جو کہ لوگوں کی آرا سے جو ہے پبلک کی آرا سے وجود میں آئی ہے۔ اب انٹرنیشنل کمیونٹی تو آپ نے جیسے بولا کہ انہوں نے تو چونکہ پچھلے 60 ایئرس میں ایکچولی جو بھی قرارداد فلسطین کے ایشو پہ گئی یا اسرائیل کی ایون مذمت میں گئی، وہ سیکیورٹی کونسل نے اس کا جو ہے امریکہ نے ویٹو کر دیا۔ اب وہ جو کچھ 60 سال میں ہوا، جو بش ایڈمنسٹریشن میں بدترین دور جو ہے وہ فلسطین نے دیکھا ہے، اور بقول ایرانین پریزیڈنٹ ڈاکٹر محمود احمدی نژاد کے کہ فلسطینیوں کو بہت زیادہ دشوار دنوں کا سامنا ہے، لیکن دے ول گین وکٹری، انہیں ایک انشاءاللہ جو ہے وہ فتح ان کا مقدر ہے۔ تو اب اس سچویشن میں آپ نے دیکھا کہ خود جو ہے اس سے بڑی ہٹ دھرمی کیا ہو سکتی ہے کہ اس سچویشن میں بش نے گرین سگنل دے کے اسرائیل سے یہ کام کروا رہا ہے، اور پھر جو ہے وہ مڈل ایسٹ کا دورہ بھی کر رہا ہے۔
جی اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں ایک سوال اور بھی ہے کہ بش صاحب نے جو مشرق وسطی کا دورہ کیا، مشرق وسطی کے ملکوں کا دورہ کیا، دورے سے پہلے بھی انہوں نے اعلان کیا تھا، اور دورے کے موقع پر بھی مختلف ملکوں کے سربراہوں پر بھی انہوں نے زور دیا کہ اسرائیل اور عربوں کے روابط یہ قائم ہوں اور ان کے درمیان، جب انہوں نے عرب سربراہوں سے، عرب لیڈروں سے، عرب رہنماؤں سے اسرائیل کے ساتھ صلح و آشتی کرنے کی بات کی اور یہ کہا کہ اسرائیل کے ساتھ روابط قائم کیے جائیں، اس موقع پر کسی بھی ملک کے سربراہ یا لیڈر کی طرف سے بش صاحب سے یہ کہا گیا کہ وہ نہتے فلسطینیوں پر حملے رکوانے کے لیے، غزہ کا محاصرہ ختم کروانے کے لیے، جو غیر انسانی ہے، صہیونی حکومت پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے؟
بیسیکلی یہ جو ایسی کوئی خبر ہے، یہ وزٹ جو ہے یہ اسرائیل کے منافع کی نگرانی کرنا تھی، نہ یہ کہ فلسطین ریاست یا فلسطین کے لیے کوئی مثبت قدم۔ یہ تو ایک افسوسناک بات ہے کہ کسی مسلم رولر یا جو ہے حکمران کی طرف سے ایسی بات جو ہے اس کو کنوے نہیں کی گئی، لیکن عملی طور پر بش نے اسے جو ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مصر میں، بحرین میں، ایون سعودی عربیہ میں اس کو بہت زیادہ کول پروٹوکول ملا ہے، بہت زیادہ جو ہے اس کی جو ہے کوئی استقبال نہیں کیا سرد میری کے ساتھ ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس کو اس حوالے سے تو کوئی یہ بات نہیں کنوے کی گئی، لیکن اسے عملی طور پر جو ہے اس نے یہ نتیجہ دیکھ لیا ہے کہ اب جو بھی ہے، جو ان ملکوں کے جو حکمران یا گورنمنٹس ہیں، وہ بھی اپنے لوگوں کی طرف سے ایک پبلک اوپینین، آپ جسے کہہ لیں، اس کے دباؤ میں ہے، یہ تو ایک کنفرم بات ہے۔ اب دوسرا اس کا جو مقصد تھا کہ ایک تو اسرائیل کے منافع کو، اسرائیل کے انٹرسٹ کو بات کرنا، اور دوسرا یہ کہ ایران کے خلاف ایک الائنس اور ایک اتحاد کو قائم کرنا، दूसरे में उसे बहुत बुरी तरह नाकामी हुई, और इन कंट्रीज के खुद इवन हुक्मरानों ने और इनके जो हाई लेवल डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने अमेरिका को बाकायदा ऑफिशियली तौर पर यह कन्वे कर दिया कि हम ईरान के खिलाफ तेरे साथ किसी थोड़ा सा भी आगे नहीं आ सकते। और ये बात उसको जो है तकरीबन कन्वे की गई है डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। अब जो जो सारा इस मिडल ईस्ट के इन क्राइसिस में ये जो सिनारियो बन रहा है उसमें ये साफ जहर होता है कि अगर मुस्लिम कंट्रीज जिसमें जो है खुद ईरान का रोल बहुत प्रोमिनेंट है एक दूसरे में एतमाद साजी की फजा कायम करते हैं और खुद अपने मसाइल जो है आगे लेके बढ़ते हैं तो इसराइल जो है खुद अभी आइसोलेशन की तरफ जा चुका है, इसराइल खुद कंफ्यूज हो चुका है, उसकी ये जो हमले है वो खुद एक बुकलाट है, उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा।
अच्छा,
तो इस सिचुएशन में जो है वो
डेफिनेटली कम रह गया है, दो मिनट का वक्त है हमारे पास। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अम्र मूसा ने अरब मुल्कों से ये कहा है कि गजा का मुहासरा खत्म कराने के लिए फौरी तौर पर इकदाम करें और इसी के साथ इसराइल से रवाबित के बारे में न सोचें।
जी,
इस सिलसिले में आप क्या कहते हैं?
सबसे पहली बात तो यह है कि अम्र मूसा का ये जो बयान है ये पिछले चंद सालों का तजर्बा जो है वो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इसराइल के साथ जिन अरब मुल्कों ने ताल्लुकात कायम किए हैं उसमें यह है कि वो इसराइल से कोई बेनिफिट लेने में कामयाब नहीं हुए, इसराइल एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा, पीछे नहीं हटा, और वो मुसलसल जो है उन्हीं अरब कंट्रीज को वीक करने के लिए उन्हीं गवर्नमेंट से जिनके उसके साथ रवाबित है उसको वीक करने के लिए कोई ना कोई कॉन्स्पायरेसी कोई ना कोई साजिश कर रहा है। तो अब इस सिचुएशन में जो है गजा का मुआसरा खत्म करने में सबसे पहला कदम यह है कि अरब कंट्रीज जिनके इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रवाबित है वो ब्रेकअप कर दिया जाए, फौरन खत्म कर दिया जाए ताकि इसराइल को मजीद जो है आइसोलेट किया जाए। दूसरा यह है कि
गैर रस्मी
जी जिनके गैर रस्मी रवाबित है वो भी जो है
उसको खत्म कर,
उसको जो है बगैर किसी यानी बिल्कुल उसमें जो है ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत तो अपने लोगों को बताया जाए, वो खत्म कर दिया जाए ताकि जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये सिग्नल भेज सके कि ये जो गदूद आपने पहले यहाँ पे इस इलाके में ईजाद की थी वो अब जो है हमारी पब्लिक अब जो हमारी गवर्नमेंट्स और जो है उसे किसी लेवल तक किसी हद तक भी कबूल जो है वो हम नहीं कर सकते। और उससे ये होगा कि अब देखे कि खुद जो है इवन मिडल ईस्ट तो अलग बात है, खुद अमेरिकन पब्लिक का जो व्यू है वो इसराइल के खिलाफ, खुद यूरोपियन जो है वो इसराइल लोग ये पूछ रहे हैं भाई कब तक ये कौन सी हुकूमत है जो 21वीं सदी में जारहियत बर्बरियत किलिंग शूटिंग वो उस पर कैम रह सकती है। ये अगर ठीक है वार हेड्स है भाई तेरे पास एटॉमिक हेड्स है लेकिन इस हद तक तो अमेरिका कैसे इसको जो है वो आगे बढ़ाएगा और कैसे हुकूमत जो है वो सर्वाइव करेगी।
नाज़रीन आपने डॉक्टर जाफर रजी खान साहब के ख्याल मुलाहिज़ा फरमाए, इसमें दो राय नहीं कि गजा में एक इंतहाई अलमनाक इंसानी अलमिया रूनुमा होने जा रहा है और इस मौके पर तमाम इस्लामी ममालिक बिलुमूम और अरब ममालिक बिलखसूस ये फरीजा रखते हैं कि फौरी तौर पर इकदाम करें और ये इंसानी अलमिया रोकने की कोशिश करें। प्रोग्राम के बारे में हमें आपकी राय का भी इंतजार रहेगा। इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं। खुदा हाफिज़।